فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صلوات سامعین محترم عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے تاکہ پیچھے آنے والوں کو بعد میں آنے والوں کو زندگی نہ ہو. سلام پڑھیے خدا کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام، جس کے پہلے مبلغ حضرت آدم مراد کے آپ کی خدمت میں دو دن بیان کیا. ایک بات جب یہ سب کچھ طے ہو چکا، حضرت آدم کو خلیفہ بنا کر مبلغ اسلام بنا کر اپنے احکامات کو پھیلانے کے لیے خداوند متعال نے زمین پر بھیج دیا، حضرت آدم زمین پر آ گئے. قرآن پاک نے اس واقعہ کو مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا، مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا، جس کی ابتدا سورہ بقرہ سے ہوئی، اس کے بعد بعد والی صورتوں میں بھی. سورہ آل عمران نے خداوند متعال نے اس پورے واقعہ کو بیان کرنے کے بعد دوبارہ سے ایک سوال اور اس کا جواب خداوند متعال نے ذکر کیا ہے. اور چونکہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے، سابقہ انبیاء کے واقعات، سابقہ قوموں کے قصے بیان کرتا ہے تاکہ ان سے عبرت حاصل کرے، تجزیہ کرے اور دیکھیں کہ انہوں نے کہاں غلطی کی تھی، ہم اس غلطی کو نہ دہرائیں. شیطان نے ایک استدلال کیا تھا، شیطان نے ایک نئی فکر کو ایجاد کیا تھا. شیطان جو پہلے ابلیس تھا، ابلیس سے شیطان تک کا سفر جو اس نے طے کیا تھا، اس کے درمیان ایک استدلال تھا، ایک فکر تھی، ایک نظریہ تھا، ایک عقیدہ تھا. وہ کیا تھا؟ خدا کے مطابق سے فرما رہا ہے قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ اے شیطان، اے ابلیس، جب میں نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر، جھک جا آدم کے سامنے، تو تجھے کس چیز نے منع کیا؟ تو نے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ تو اب شیطان کا استدلال دیکھیے، اور اس استدلال کو دیکھنے کے بعد قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب بھی اس قسم کا استدلال پایا جائے تو دیکھ لو، جان لو، سمجھ لو کہ یہ شیطانی استدلال ہے. شیطان نے استدلال کیا کیا؟ کہا انا خیر من ہو، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من النار وہ خلقتہ من تین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آگ سے پیدا کیا ہے. اب دیکھیے شیطان کو کتنی بڑی غلط فہمی ہوئی، کتنا بڑا غلط استدلال کیا منطقی حوالے سے، فلسفے کے حوالے سے، عقلی حوالے سے. یعنی ایک دوسری بات، وہ دوسرا پہلو ہے کہ کیوں اس نے آدم کو سجدہ کیا اور آدم کی اہمیت کیا تھی، لیکن اس کا نظریہ اس کی طرف سے کیا کہا؟ کہ میں اس سے بہتر ہوں، تجھے تو نے مجھے آج سے پیدا کیا، اس کو خواب سے پیدا کیا. اب اس کا استدلال کتنا صحیح تھا، اگر عقل سے دیکھا جائے تو اس بیوقوف کو اتنی فرق نہ آئی کہ خواب ہر حوالے میں آپ سے بہتر ہے. کہتے اس طرح سے، اس طرح سے کہ آگ اور خاک کا اگر موازنہ کیا جائے، آگ اور خاک کا اگر تجزیہ کیا جائے، آگ اور خاک کی اگر خصوصیات کو دیکھا جائے، آگ اور خاک میں اگر فرق واضح کرنا ہو تو آپ کو پتا چلے گا کہ آگ غائل ہے خواب امیر ہے. آگ خائن ہے خواب امیر ہے. جو کچھ آگ میں رکھا اس پر جلا دیتی ہے, جو زمین میں رکھے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. امانت دار ہے. دوسری خواب کی فضیلت, آگ سر پہ چڑھے خاص متوازے ہے. آگ سرکشی پائی جاتی ہے کہ جو اس کے سامنے آتا ہے اس کو جلا کے راس کر دیتی ہے. جبکہ خواب میں آج بھی اور انتظاری پائی جاتی ہے, جو کچھ اس کو دیتے ہو اپنے سے بڑھ کر دیتی ہے. تیسری خوبی آگ کی ہے. تیسری خوبی خواب کی آگ کے مقابلے میں, خواب نقوش کو مٹا دیتی ہے اور خواب ہر قسم کے نقش کو قبول کرتی ہے. تو شیطان نے جو استدلال کیا تھا وہ عقلی حوالے سے بھی غلط تھا, منطقی حوالے سے بھی غلط تھا, وہ سمجھ نہ سکا. اب یہ تو تھا شیطان کا اشتباہ, غلطی, اور اس کا دوسرا نظریہ, دوسرا پہلو, اس تقریر کا دوسرا رخ, جس کو شیطان دیکھ نہ سکا, جس کو شیطان سمجھ نہ سکا. وہ ظاہر میں دیکھتا رہا, وہ آدم کی مٹی کو دیکھتا رہا, وہ مٹی کے بنے ہوئے پتلے کو دیکھتا رہا, اور اس مٹی کے بنے ہوئے پتلے کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا رہا. وہ یہ سمجھ ہی نہ سکا کہ اس پتلے میں خدا نے رکھا کیا ہے. اس پتلے میں خدا نے رکھا کیا ہے؟ تواتر ہی تمام ہم لوگ عجیب ڈاکٹر. میں نے پہلے عرض کیا کہ شیطان نے استدلال کیا تھا, اور شیطان کا استدلال بتا کر خداوند متعال نے انسانوں کے لیے ایک ہدایت کا پہلو رکھا ہے. بعد میں کہا کروں گی کہ شیطان ابلیس اس مٹی کے پتلے کو سمجھ نہ سکا, اس کو مٹی کا پتلا ہی سمجھا ہو کر اس کے اندر جو تھا اس کو نہ سمجھ سکا. اور آج بھی مسلمانوں میں بہت سے مسلمان ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو ظاہر کو دیکھتے ہیں اور باطن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ظاہر کو دیکھتے ہیں, باطن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, اور ظاہر کو سمجھنے میں بھی اجتماع کرتے ہیں. سمجھ لو, اگر کسی کو یعنی بہت سے لوگ یعنی شرجاب ہوئے ہیں حج پر, حج میں جائے تو حج کے دو حصے ہیں. ایک تو حج جو وکاس سے شروع ہوتا ہے احرام باندھنے کے بعد, اور ایک حج کا مقدمہ جو مدینہ ہے. جو بھی مومن, جو بھی انسان, جو بھی مسلمان حج کے لیے جاتا ہے وہ مدینہ ضرور مشرف ہوتا ہے. مدینہ میں کیا ہوتا ہے؟ جا کر کہا جاتا ہے, جن سبیوں کے نزدیک یہ عقیدہ ہے کہ 8 دن قبل کیوں رہے, 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھے, اور ہمارے مومنین جاتے ہیں, جا کر زیارت کرتے ہیں جنت النبی کی, روضہ حضور کی. اب یہی سے میں نے اپنی بات کو جو ختم کیا تھا, جہاں پر روکا تھا, اپنا تسلسل دینا چاہتا ہوں کہ آج کے مسلمان, آج کے انسان, وہ لوگ جو اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں, وہ لوگ جن کے پاس اسلام کی سب سے مضبوط حکومت اس وقت ہے, وہ اپنا استدلال کرتے ہیں, وہ اپنی فکر کو دنیا پر لاگو کرنا چاہتے ہیں, وہ سمجھنے میں قابل ہے, وہ ظاہر کو بھی نہیں سمجھ سکتے. کیا کرتے ہیں؟ پشت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں رسول کی جاری کی طرف, وہ کہتے ہیں کہ رسول کی جاری کو چومنا بدعت, رسول کے روضے کی طرف کھڑے ہو کر زیارت کرنا حرام, رسول کو سلام کرنا بدعت. یہ ان کی ناقص عدل اور ناقص استدلال ہے. خدا کے مقام نے جب آدم کو خلق کیا تھا تو اسی وقت یہ مسئلہ واضح کر دیا تھا تاکہ خدا کے مقام کے ماننے والے امت محمدی کبھی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. جو میں نے بات ہوتی تھی کہیں سے لے کر کرتا ہوں کہ آدم کو سجدہ کروانے پر خدا نے اقرار کیوں کیا؟ آدم کو سجدہ کروانے پر خدا نے اقرار کیوں کیا؟ اور اپنے انتہائی مقرب
اس جن کو جس نے خدا کی اتنی عبادت کی تھی کہ خدا کو اس کی عبادات کے پھیلے میں اس کی دعا قبول کرنا پڑی اور اس کو چار خصوصیات سے نوازنا پڑا, اور اسی شہباز کو اسی عزیز کو خدا سے گزار لے اپنی بارگاہ سے فقط راجوں کو سجدہ نہ کرنے کی جرم سے نکالا کیوں, اس لیے اس کا جواب کندھوں کے لباس میں ابو ہریرہ سے صاحب کندھوں کے لباس لکھتا ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کو سجدہ آدم کی وجہ سے نہیں بلکہ اس میں موجود ہمارے نور کی وجہ سے کروایا گیا تھا. آدم کو سجدہ اس کے اندر موجود ہمارے نور کی وجہ سے کروایا گیا تھا. تو عرض کروں گا کہ پروردگار اگر نور ہی کو سجدہ کروایا تھا تو ڈائریکٹ سجدہ کیوں نہ کروا دیا؟ تو جواب آئے گا کہ اگر ڈائریکٹ نور کو سجدہ کروا دیتا تو کہتے کہ جب تک محمد سامنے ہے تعظیم کرو, اگر مر جائے قبر میں چلا جائے تو اب اس کی تعظیم ضروری نہیں. جبکہ مزاج پروردگار میں ہے کہ جب تک سامنے ہے تب بھی تعظیم کرو, جب بچی میں چلا جائے تب بھی تعظیم کرو. بڑی خبر مٹی کے پتلے میں نور کو ڈال کر محمد کے خدا نے اسی لیے سجدہ کروایا تھا کہ یہ نور محمد جی اگر مٹی کے ڈھیر میں چلا جائے تو بھی اس کی تعظیم اسی طرح سے ضروری اور واجب ہے. اور یہ محمد مصطفیٰ کہ جو ایسے صادق اور امین, ایسے صادق اور امین, پھر دوہراتا ہوں اس بات کو, محمد مصطفیٰ ایسے صادق اور امین کہ جو صالح یا طاقت کے بل بولنے پر صادق نہیں بنے بلکہ اپنے کردار اور اخلاص کے بل بولنے پر, طاقت اور صالح کے طور پر تقدیر کہلانا اور بات ہے, کردار اور اخلاص سے صادق کہلانا اور بات ہے. سوال پڑی جاؤں آج مسلمان اسی محمد مصطفیٰ کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ محمد مصطفیٰ جب اپنے کردار اور اخلاص کے بربوتے پر صادق اور امین کہلائے اور پورے کے پورے دین کا دار و مدار, پورے کے پورے اسلام کا دار و مدار, پوری کی پوری قرآن کتاب اللہ کا دار و مدار اس محمد کی زبان پر ہے. سبحان اللہ, دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, احکامات خداوندی کیا ہے, قرآن کیا ہے, جنت کا کنسپٹ کیا ہے, دوزخ کا خوف کیسا ہے, نماز کی پابندی کیا ہے, اخلاص کیا ہے, ثواب کیا ہے, جزا کیا ہے, پاداش کیا ہے, وقت پر وقت فرمان رسول خدا ہی تو رہے گا. خدا کو ماننا, خدا سے خوف کھانا, جنت کی امید رکھنا, روزہ کرنا, نمازیں پڑھنا, روزے رکھنا, حج کرنا, زکات دینا, خود دینا, جہاد کرنا, قربانیاں پیش کرنا, کس کی وجہ سے؟ اگر دوبارہ خدا محمد مصطفیٰ کی معمولی کی بات میں بھی شک پیدا ہو جائے تو یہ جس بنیاد پر پورے کا پورا اسلام, پورے کا پورا دین, پورے کی پوری احکام شریعت خداوندی کھڑی ہوئی ہے, ساری کی ساری زمین بوس ہو جائے. یہ محمد مصطفیٰ کہ جو تمام تر ندیوں میں افضل نبی, سید الانبیاء نبی, خاتم المرسلین نبی, خاتم النبیین نبی, یہ محمد مصطفیٰ خدا اور انسان کے درمیان بہترین رابطہ ہے, بہترین وسیلہ ہے. اور یہ محمد مصطفیٰ جو کہ خدا اور انسان کے درمیان بہترین وسیلہ ہے, یہی محمد مصطفیٰ, یہی ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دور کے لیے ہر دور کے مسلمان کے لیے ایک مشترکہ سرمایہ ہے. آج پوری دنیا میں اگر خصوص پوری دنیا میں اگر خصوص پاکستان اور بہت سے دوسرے ممالک میں جن کا ماہیت اسلام کے نام پر قتل و عام کری اسلام کے نام پر کفر جہاد میں شیعہ حیدر کمال کے خلاف ہر قسم کی سرگرمیاں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک طبقہ ایسا جو اتحاد بین المسلمین اتحاد بین المسلمین کا داری نظر آتا ہے. عزیزہ نے بولا آج چونکہ میں نے رسول اللہ کی ذات کو تھوڑا سا زیر بحث آیا ہوں تو فقط ایک بات ارد کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں مسلم جو اصل سے لے کر آج اس تک تمام تک انسانوں اور خدا کے درمیان ایک وسیلہ ہے تم جو اتحاد بین المسلمین کا دعویٰ کرتے ہو تو آؤ آ کر کسی کو کیوں نہ مشترکہ وسیلہ بنا لے جس طرح سے اتحاد قائم کرتے ہیں. کیا اتحاد کو قائم کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ سب کے سب ایک بات پر متفق ہو جائے؟ اتحاد کب ہوگا جب کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جو سب کے لیے یکساں ہو. تو جب ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کیا؟ چاہیے کہ اتحاد اس طرح سے قائم کرے جس طرح سے خدا چاہتا ہے. ایک اتحاد وہ ہے جس کے بارے میں تم بلند کرتے ہو, ایک اتحاد وہ ہے جس کے بارے خدا نے بلند کیا. خدا کہتا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفکر میں پڑھو. تو آپ اگر چاہتے ہو کہ اتحاد قائم ہو, اگر چاہتے ہو مسلمان آپس میں متحد رہے تو آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں جو ڈھونڈیے اللہ کی رسی کو, اللہ کی رسی کو ڈھونڈیے. کیا ہے اللہ کی رسی؟ جب تلاش میں نکلیں گے اور ڈھونڈنے بھی قرآن ہی سے ہے تو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ جس کی تلاش میں نکلے ہیں اس کی خصوصیت کیا ہے, رسی کا کام کیا ہے, رسی کرتی کیا ہے, فنکشن کیا ہے رسی کا. رسی کا فنکشن یہ ہے کہ جب بھی اس کے وسیلے سے اپنے ہدف تک پہنچنا ہو, سمجھو, جب بھی رسی کے ذریعے اپنے ہدف تک پہنچنا ہو تو کیا جاتا ہے؟ ایک سرے کو پکڑ لیا جاتا ہے اور دوسرے کو ہدف سے جلا دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ایک سرے کو پکڑ لیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ دریا عبور کرنا ہے, رسوں کا پل بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ رسے کا ایک حصہ ایک کنارے میں ہوگا, دوسرا حصہ دوسرے کنارے میں ہوگا. ایک حصہ آپ کے پاس, دوسرا حصہ آپ کے ہدف سے ملا ہوگا. عقیدہ میں بتا رہا ہوں, آج تک جو لوگ خاک اور نور کی بحث میں پڑے ہوئے ہیں, جو محمد مصطفیٰ کو کہتے ہیں کہ وہ ہم جیسا بشر تھا اور قرآن سے استدلال کرتے ہیں, ایک انتہائی مشہور آیت کو پیش کرتے ہیں, آج اسی آیت کو پیش کر کے ان کے دعوے کو رد کرنا چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ تم جیسے بشر نہیں ہے بلکہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. خدا بند مثال کی اس رسی کو جب ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو آپ ڈھونڈیے رسی ایسی ہونی چاہیے جس کے جب ڈھونڈنے کے لیے نکلو گے تو قرآن کی ایک آیت ملے گی. خدا کا رسول کہہ رہا ہے, خدا کے کہنے پہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی, میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. خدا کہہ رہا ہے قل کا کہ اگر میں بشر مصر ہوں تمہاری طرح بشر ہوں یوں ہو گئی مگر مجھ پر وہی نظر ہوتی ہے تب پتا چلا کہ یہ اس لیے نہیں کہا رسول نے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں بلکہ اس ہستی کی نشان نہیں کر رہا ہے رسول کہ اے میرے لوگ جان لو میں وہ ہوں انما انا بشر مصر ہوں میں تمہاری طرح بشر ہوں یعنی میرا ایک حصہ تم سے ملا ہوا ہے یوں ہو گئی اور وہی کے ذریعے دوسرا حصہ حضرت سے ملا ہوا ہے
رمان کروا
رسول اللہ کے لیے کہنا خدا کے کہنے کا دراصل اس نفسی کا طلب کروا رہے ہیں نظر چوبیس لوگ میرا ایک سرا بشریت سے ملا ہوا ہے تو جیسا بشر نہیں ہوں یو ہے نہیں فوراً بتا دیا کہ مجھ پر نہیں نازل ہوگی ایک حصہ تم سے ملا ہوا اور دوسرا حصہ وحی کے ذریعے حضرت تک ملا ہوا اب جو بھی چاہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے جو بھی چاہتا ہے اتحاد سے رہے جو بھی چاہتا ہے مسلمان متحد ہو کر رہے تو اس رسی کو مضبوطی سے تھامے یہ رسی اللہ کی کہ جو دو پہلو رسی ہے اور وزیر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے میں خود اس بات کا ہے کہ اپنوں نے ہی غلطیاں کی ہیں اشتباہ کیا ہے یہ محمد مصطفیٰ جو بہدانیت کا اور اشتراک کا باعث ہے خدا اور انسان کے نزدیک اور انسانوں کے درمیان میں اس محمد مصطفیٰ کے مقام کو سمجھنا ہو تو درے آنے محمد پر جانا پڑتا اور یقین کیجئے کہ اگر محمد نہ ہوتے تو خدا کو کوئی نہ سمجھتا اور اگر سمجھتا بھی تو کس طرح سے وہ جو محمد کے باوجود خدا کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے جو لوگ محمد کے باوجود خدا کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے وہ محمد مصطفیٰ کے بغیر کیا سے سمجھتے میری مراد ان لوگوں سے ہے کہ جو محمد مصطفیٰ کے باوجود توحید کو اس طرح سے سمجھے ہیں کہ ان کے نزدیک خدا وہ ہے جس کی روز معاشر ایک ساتھ جنت میں دوسری جہنم میں ہوگی اور اگر خدا نہ خواستا محمد نہ ہوتے تو پھر وہ توحید کو کس طرح سے سمجھتے اور اگر آل محمد نہ ہوتے تو محمد کبھی سمجھ میں نہ آتا آل محمد کی موجودگی کے باوجود بہت سارے بد انصافی کی رسول کا تعارف نسیان کے مریض کے طور پہ کروایا اگر آل محمد نہ ہوتے تو پھر اللہ جانے کیا محمد کا تعارف دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا سلوات پڑھی ہوئی کپاہی علی میں پیچھے سے رکھا ہوں بھی سلوات پڑھی ہوئی تھوڑا تھوڑا محمد مصطفیٰ کا تعارف کروایا آل محمد ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاریخ کے اور اس بات کے شاہد ہیں محمود خود بھی بہت بڑا عالم تھا مناظروں کا شوقین تھا ہمیشہ سے علماء کو اکٹھا کرتا اور کوئی بحث چھڑوا کر بیٹھ کے محدود ہوتا کہتا کہ یہ ثابت کرو کس طرح سے عالم کا خود بھی بادشاہ بھی تھا ایک دفعہ اس نے عیسائیوں کو بلایا کہ آؤ اور آ کر مسلمانوں سے مقابلہ کریں آئے عیسائی
جالوس ہم کا سب سے بڑا سرکول پادری پوپ رہنما مشتہد ان کا سب علماء کو اکٹھا کیا, دربار لگا ہوا, بادشاہ بیٹھا ہوا, ایک طرف جالوس اپنے تمام تر ہمراہیوں کے ہمراہ اور ایک طرف مسلمان علماء بیٹھے ہوئے ہیں. کہا مناظرہ شروع کرو. جالوس انتہائی چلاک تھا. اب تو بھی باتیں ہیں یا وہ چلاک تھے یہ ہمارے والے تھوڑے بیوقوف تھے. مسلمانوں کا آگے اٹھا, جالوس کے سامنے گیا, گفتگو کا آغاز ہونے لگا. جو اس نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے, جالوس نے کہا, کہا پوچھو پوچھو. یہ تو پرانی عادت تھی نا, کہتے تھے تو دوسرے بھاگ کے کہتے تھے نہیں جانتے تھے. کہا یہ بتاؤ کہ تمہارا عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے. کہا عیسیٰ نبی بس عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی کا گورنر جلدی سے. تو کہا بس بادشاہ سلامت, نہ مرانہ جیت گیا فیصلہ ہو گیا. کیا مطلب؟ کہا دیکھیے ہم دو فریق ہیں, ایک یہ فریق ہے ایک میں فریق ہوں. ایک نبی کا دعویٰ یہ کرتے ہیں, ایک نبی کا دعویٰ میں کر رہا ہوں. اب ہمارا نبی عیسیٰ, ان کا نبی محمد. اب عیسیٰ اس کا دونوں کا اتفاق ہو گیا, یہ بھی مانتے ہیں عیسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں, تو عیسیٰ تو یقینی ہو گیا. اب محمد کا فقط یہ مانتے ہیں ہم نہیں مانتے, فیصلہ تو ہو گیا کہ عیسیٰ سچے مستحق مستفق جس پر دونوں فریقوں کا اتفاق ہو چکا. اب بادشاہ نے کہا یہ بات تو سچی ہے تمہاری کہ دو فریق دو نبیوں کے دعوے دار, تم عیسیٰ کو ماننے والے اور جو تمہارے مخالف ہیں وہ بھی تصدیق کیے جا رہے ہیں. اب یہ عالم خاموش کر کے بیٹھ گیا. دوسرا اٹھا تو یہی سوال اس نے اس سے بھی کیا, کہا یہ بتاؤ تمہارا عیسیٰ کے بارے میں کیا کیا مانتے ہو عیسیٰ کو؟ کہا ہاں مانتے ہیں. کیسے انکار کریں؟ قرآن میں لکھا اللہ کے نبی نبی برحق چوتھے آسمان پر موجود بغیر باپ کے بیٹا. اب پریشان ہو گئے, سر پکڑ کے بیٹھ گئے. جو بھی جاتا تھا اس کو یہی جواب دے کے فارغ کر دے گا. اب معلوم نے کہا کہ کب تک کس کا جواب ڈھونڈ کے لاؤ, وہ بہت بری طرح سے پیش آؤں گا. مولت لی ہے جن کی چلے گئے, ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ انکار کر دیتے ہیں, دوسرا کہتا ہے انکار کریں گے تو قرآن کی کتاب کرتے میں پڑ جائیں گے. ساری رات سوچتے رہے سوچتے رہے تو بلاخر رات کے آخری پہر میں ایک نتیجے پہ پہنچے. بڑا خوش ہوئے, کہا سبحان اللہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. بہت خوش ہوئے, بس آرام کیا, صبح صبح اٹھے سب سے پہلے دربار میں پہنچ گئے. کہا بادشاہ سلامت جواب لے آئے ہیں. بادشاہ بھی بڑا حیران ہوا, خود بھی آنند تک جانتا تھا. تو اب وہ سوچے کہ یہ کیا جواب دے رہے ہیں, تو میری سمجھ میں نہیں آیا. عیسائی بڑی توجہ سے کھڑا دیکھ رہا کہ یہ جواب کیا لائے. اپنے میں سے سب سے حضور کو آگے کیا نمائندگی کے لیے, اور اس نے آگے کہا کہ امت مسلمان کا اجماع ہو چکا ہے, تمام علماء کا فتویٰ ہے فیصلہ کہ چونکہ اس نے مسلمانوں کے دربار میں محمد کی مساخی کی ہے اس لیے اس کا سر قلم کر دیا جائے. کہا کہ اس نے ہمارے رسول کی شان میں مساخی کی ہے کہ میں ان کو مانتا نہیں ہوں, ہمارے سامنے اس کی گرد لڑا ہوتا. بادشاہ کا بند تھا. آج کی طرح کا ہوتا تو شاید وہی کہتا, یا امیر شام ہوتا تو اس سے بھی بڑھ کے سترا پڑے گا. بادشاہ نے کہا نہیں یہ جواب نہیں ہے, جواب ڈھونڈ کے لاؤ. اب کسی نے دربار میں سے کہا کہ اگر اس کا جواب چاہتے ہو تو بلاؤ علم محمد کے وارث دل میں نبی کے وارث امام رضا علیہ السلام، غلام کو وہی ان کا جواب دے سکتے ہیں اور اپنے شخص کا وہی دفاع کر سکتے ہیں. خط لکھا گیا اس سے پہلے بھی بہت دفعہ کہا تھا امام سے تشریف لے آئے گئے لیکن امام نہیں آئے. لیکن اب جب عزت محمد مصطفیٰ کو دین اسلام کو خطرے میں دیکھا تو برداشت نہ کر سکے، کہا کہ ضرور رسول کا بیٹا آئے گا. آئے علم نبی کے نبی کی وارث پہنچے خراسان، کہا کہ کل ہی دربار میں آ کے اس کا جواب دوں گا. بس دینے ہوتا ہماری نظر ہوگا رسول کو بتانا سارے کے سارے علماء موجود. عیسائی کھڑا ہوا، دربار لگا. جب مولا دربار میں تشریف لے گئے بادشاہ کھڑا ہو گیا، تعظیم کی، اپنے برابر بٹھایا، بٹھا کے کہنے لگا یس رسول اللہ اس معاملے کا آپ ہی حل پیش کر سکتے تھے، مدد فرمائیے، اسلام خطرے میں ہے. کہا کہ اسلام کی نصرت کا وعدہ تو آدم کی خلقت سے بھی پہلے کر چکے ہیں، اس کو ہم نے نہیں بچانا، دور کس نے بچانا ہے؟ آپ عیسائی بھی یہ ایک بات ذہن میں رکھیے، جنہوں نے مطلب نسرانی عیسائی یہودی سمجھتے سب کچھ تھے، دیکھ کے پہچان جاتے تھے. ایسے ہی تو موبائل کی لالچ سے نہیں بچ رہے تھے. اگر عقل کے اندھے ہوتے تو اپنی پوری قوم کو اس طرح سے تباہ کروا لیتے کہ کوئی نام نشان تک نہ بچتا. جس طرح کے رسول اللہ کے صحیح وارث آیا جالوس، کہنے لگا کہ بہت بڑے عالم معلوم ہوتے ہیں، بس میرے سوال کا جواب دے دیجیے. مولا نے پوچھا ہاں کچھ جواب دے رہی دیجیے تمہارا، کہا فقط اتنا بتائیے کہ عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ، عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ جواب، وہ بات کہ جس کو سارے دل کے حل نہ کر سکے، ایک لمحے میں، ایک لمحے میں مولا نے حل کر دیا. مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں اس عیسیٰ کی نبوت پر یقین رکھتا ہوں جو محمد مصطفیٰ کی بشارت دینے کے لیے آیا تھا. میں اس عیسیٰ ابن مریم کی نبوت پر یقین رکھتا ہوں جو محمد مصطفیٰ کی بشارت دینے کے لیے آیا تھا. اب اس نے سوچنا شروع کیا اور حیرانگی سے کہتا ہے کہ آپ نے تو کسی کام کا نہیں چھوڑا. اب جب یہ اس بات کو بھر گیا تو فوراً مولا نے اس کی عقیدے اور نظریے کی نس ختم کر دی ایک سوال کر کے. مولا کہتے ہیں کہ اور وہ سب ٹھیک ہے مگر ایک چیز مجھے بہت عجیب لگی. کہا کون سی چیز؟ کہا کہ عیسیٰ بہت اچھے تھے لیکن میں نے سنا ہے کہ نمازیں کم پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، عبادت میں ضعیف تھے. بس یہ سننا تھا کہ جالوس کہتا ہے کہ آپ نے سب کچھ تو ٹھیک کیا لیکن اپنے علم کو غلط کر دیا. یہ بات کہتے مولا نے فرمایا کہ وہ کہتے، کہا کہ آدمی یہ کیسے کہہ دیا کہ عیسیٰ روزے نہیں رکھتا تھا، عیسیٰ نمازیں نہیں کرتا تھا، عیسیٰ عبادتوں نہیں کرتا، عیسیٰ نے تو ایسے ایسے روزے رکھے کہ جن کی حد ہی نہیں ہے، عیسیٰ تو ساری ساری رات نمازیں پڑھتے تھے. تو مولا پوچھتے ہیں، پر زیادہ مولا نے کہا کہ اچھا اگر عیسیٰ عبادتیں کرتے تھے، اگر عیسیٰ نمازیں پڑھتے تھے، اگر عیسیٰ روزے رکھتے تھے تو پھر جس کے لیے رکھتے تھے؟ نہیں سمجھے. اگر عیسیٰ نماز پڑھتے تھے
روزہ رکھتے تھے تو تم جو کہتے ہو کہ اللہ کے لیے ہے تمہارے عیدا تو پھر کس کے لیے نماز پڑھتے تھے؟ مولانا نے ایک ہی سوال میں عیسائی نظریے کی میرے کو رضو کے گردار پہ کرنا تھا. یہ ہے علم, یہ ہے محمد المصطفیٰ کے مقام کا دفاع کرنے والے. اور عزیزہ نے بتایا جب یہ فیصلہ ہو گیا, اب ایک قرآن پاک سے رسول اللہ کے بارے میں ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ جو مولانا نے حوالہ دیا کہ میں اس چیز کا اپنے مریم کی نبوت پر یقین رکھتا ہوں جو محمد مصطفیٰ کی بشارت دینے کے لیے آیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. بتاؤ نے بتاؤ زیادہ لے رہا ہے نبیوں سے, توجہ کرے, خدا بند مقاص وعدہ لے رہا ہے نبیوں سے کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر بھیجوں گا اور اس کے بعد ایک نبی آئے گا جو تمہاری اس کتاب اور حکمت کی تصدیق کرے گا. تم پر واجب ہے, ضروری ہے کہ تم اس کا ایمان لاؤ اور اس کی تصدیق کرو, اس کی نصرت کرو. نبیوں سے خدا وعدہ لے رہا ہے. اور پھر کہا کیا تم نے اقرار کر لیا, کیا تم مانتے ہو, تسلیم کرتے ہو؟ قالوا اقررنا, کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهد وانا معكم شاهد وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. کہ میں بھی تمہارے پاس اس بات کی شہادت دینے والے میں ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ جس میں ایک نبی آئے گا جس کی تمہیں گواہی دینا ہوگی, جس کا تمہیں ایمان لانا ہوگا. ہم مجمع میں آتا آدم کھڑے تھے, نوح کھڑے تھے, ابراہیم کھڑے ہوئے تھے, حضرت عیسیٰ کھڑے تھے, حضرت موسیٰ کھڑے تھے, تمام انبیاء کا مجمع تھا, تمام انبیاء سے خداوند خدا نے وعدہ کر دیا, وعدہ کر دیا کہ یہ میرا نبی, یہ آخر الزمان نبی, یہ محمد مصطفیٰ نبی جلدی آئے گا تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا. جب کوئی شخص محمد کی نبوت پر ایمان لائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مومن ہوگا. تو پتا چلا کہ تمام تر انبیاء محمد کے مومنین میں سے ہیں. تمام تر انبیاء محمد کے مومنین میں سے ہیں. آدم محمد کے مومن, نور محمد کے مومن, یحییٰ محمد کے مومن, زکریا محمد کے مومن, سلیمان محمد کے مومن, یونس محمد کے مومن, موسیٰ محمد کے مومن, عیسیٰ محمد کے مومن, تمام تر انبیاء محمد کے مومن. اور محمد کے بارے میں خداوند نے خدا کہتا ہے الذین اولا من المؤمنین من انفسهم, کہ جو نبی ہوتا ہے یہ جو نبی ہے تمام تر مومنین کا مولا ہے اور ان کے نفسوں میں بھی ان کے رسوں میں بھی ان کے لیے زیادہ عظیم ہے. تو عظیم نے بولا اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ تمام تر انبیاء محمد کے مومن اور مومنین کا محمد مولا. اور جب بھی مجمع ہو تمام سے انبیاء کھڑے ہو, حضرت آدم کھڑے ہو, ابراہیم کھڑے ہو, نوح کھڑے ہوئے ہو, موسیٰ کھڑے ہو, عیسیٰ کھڑے ہو, ان سے بھی پوچھے کہ محمد کون, تو کہیں گے ہم مومنین میں سے ہیں اور محمد ہمارے مولا ہے. اور اگر غدیر کے مقام پر محمد خود سے کہے من کنت مولا معاذ علی مولا, جس جس کا میں مولا خود اس کا علی مولا, تو ہم علی کس کس کے مولا ہوئے؟ آدم کے مولا, ابراہیم کے مولا, عیسیٰ کے مولا, موسیٰ کے مولا, تمام تر انبیاء مومنین اور علی مرتضیٰ تمام کا ربیا ہے. بولا سلام پڑی کرو تمام کا. اب رسول اپنے بعد تعارف کروا کے جا رہے ہیں اور ندیر کے مقام پر جتنا مجمع تھا فقط دو ہی مولا تھے, ایک محمد مولا اور ایک علی مولا, اور اس کے علاوہ جتنے تھے سب غلام تھے. مولا کے مقابلے میں غلام جتنے تھے سب غلام تھے. اب کبھی بھی دنیا کا کوئی دائرہ ایسا نہیں کہ کبھی کوئی غلام امام بن بیٹھا ہو. غلام غلام ہی رہتا ہے, کبھی مولا نہیں ہو سکتا. مگر افسوس خدا کے مد مقابل عوام بن بیٹھے, خدا کے مد مقابل عوام بن بیٹھے, نبی کے تخت کے وارث غلام بن بیٹھے. ارے جنہیں شعور نہیں تھا کرام کرنے کا, غضب تو یہ ہے کہ وہ بھی امام بن گئے. محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ کو سمجھیے. یہ ایک مشترکات ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں آپس میں مل جل کے رہیں تو ہمارے پاس محمد مصطفیٰ کی ذات ایسی ہے جس کو خدا بند مثال نے خود تعارف کروایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وقت حسنہ, جس ہمارے لیے رسول اللہ کی ذات اس وقت حسنہ ہے. ان کو مرکز و مرکز بنا لیں, اور جن کو یہ کہتے ہیں ان کو اسی طرح سے مان لیں جس طرح سے ابلیس کے علاوہ تمام تر فرشتوں نے بلا چون چرا خدا کے حکم کو مان لیا تو تمام تر مسائل حل ہو سکتے ہیں, تمام تر مشکلیں حل ہو سکتی ہیں, تمام تر اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. سلام پڑھیے ختم ہو سکتا. اور ہم ہمیشہ سے یہی کوشش کرتے ہیں, ہمارا ہر سلسلہ, ہمارا ہر عمل, ہماری ہر عبادت, ہمارا ہر گاؤں, گفتگو, تحریر, سب کی سب ایک ہی ہدف چیز ہمیں ہوتی ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ کے ذریعے خدا کی رضا حاصل کرتے ہیں. پروردگار محترم, یہ 45 یہ پروگرام, یہ عزاداری, یہ بھی ایک وسیلہ ہے محمد مصطفیٰ اور اس کی آل کو وسیلہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں پہنچنے. 1400 سال سے لے کر آج تک حال محبت کو رو رہے ہیں, یہ ہماری محبت کا ثبوت ہے. ہر مومن کی خواہش کہ اگر کربلا میں ہوتا تو نواز شاہ رسول کو انہوں نے لینا جائے. حسین جس کا تعارف رسول اللہ اپنی زندگی میں اصحاب کے ذریعے, اپنے ممبر کے ذریعے, اپنی گفتگو کے ذریعے, اپنے عمل کے ذریعے ہمیں یہ عشق سے کرواتے رہے, وہی حسین اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے مدینہ سے نکلا, مکہ پہنچا, اور جب مولا کو مکہ میں بھی چین سے نہ رکھنے دیا, حج مکمل نہ کرنے دیا, تو اب حسین نے مکہ سے کربلا کی طرف کوچ کیا. حسین چلے, چلنے سے پہلے ایک انتظام کیا حسین نے. وہ انتظام کیا تھا کہ مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے کوفہ بھیجا تاکہ مسلم یہ دیکھ سکے کہ کوفہ والوں نے جو خط لکھ کے حسین کو بلایا ہے اور حسین زینب ام کلثوم قلعے کے ساتھ جا رہا ہے, کیا کوفہ والے اپنی بات میں سچے ہیں. عہدیداروں, مسلم چلنے لگے. مسلم کو اپنے بیٹے اتنے عزیز تھے کہ ان کے بغیر رہ نہ سکتے تھے. اپنے بچوں کو ساتھ لیا, رات کی تاریخی میں گھر چھوڑا. مسلم کوفہ پہنچے اور حسین کربلا کی طرف روانہ ہوئے. حضرت کا قیام کیا, کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ آزادی بی بی بتائیے کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو زینب نے کہا بھیا حسین عباس کا جگر کٹ جائے گا، جلدی سے بتا دو ماجرا کیا ہے، بس ادا کرو. عباس باہر آئے اور آ کے کہا کہ میرے مولا میرے مولا، آپ کو کس چیز نے بلایا؟ ادا کرو. اب حسین ابن علی نے کہا عباس میرے قریب آؤ. عباس قریب ہوئے، مولا نے دو انگلیوں میں سے کہا کہ عباس دیکھو ادا کرو. ایک مرتبہ عباس نے انگلیوں میں اللہ جانے کیا منظر دیکھا کہ تلوار پر بات جانا اور مولا ماں کی شکن کا تعلق کا واسطہ، مجھے ایک بار تو پہنچا دیجیے. تو شاید کہتے ہیں اب بات جنگ نہیں کرتی، کیا دیکھا تجھے؟ کہا مولا مسلم کفر والوں کے درمیان گھیرے ہوئے ہیں، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی ریت پھینکتا ہے، کوئی کچھ مار رہا ہے، مسلم اکیلا اور اتنے زیادہ ظلم کرنے والے، مولا مجھے اجازت دیجیے. حسین کہتے ہیں عباس جنگ نہیں کرنی، حوصلہ حوصلہ ادا کرو. اس طرح منظر کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت مسلم کو پکڑ کر یہ دارالعلوم مارا میں لے گئے. حضرت مسلم نے آخری وقت میں کہا کہ مجھے پانی پلا دو، پانی لا کے دیا، پانی پینے لگے تو گر پڑے حضرت مسلم کے پانی میں، پانی پی نہ سکے. سامنے خاتون بیٹھی ہوئی تھی، کہا توڑا بارہ محرم کو ایک کابلا آئے گا، اس کابلے کے تارا کو میرا پیغام دے دے گا، کہہ رہا کہ آ حسین تیرے سفیر نے پانی نہیں پیا تھا آخری رقص میں. جناب مولا حسین پتا کرو، حسین جا کے دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین نے ریف چیخ نکلی. عباس نے پوچھا مولا اب مسلم کی کیا حالت ہے؟ کہا کہ درد کی منزلہ بڑھ گئی ہے. عباس اب تو برداشت نہ کر سکو گے. کہا مولا ہے کہا سے دکھا دیجیے ادا کرو. اب حسین ابن علی نے دوبارہ کہا کہ عباس دیکھو ایک مرتبہ ایک مرتبہ. عباس نے نگاہ کی تلوار پھینک کے کہا مولا قسم اٹھاتا ہوں جنگ نہیں کروں گا، لیکن ایک مرتبہ تم میں پہنچا دیجیے. کہا عباس اگر جنگ نہیں کرنی تو تم پہ جاتے کیا کرو گے؟ کہا مولا سارو ہمارا بھی گزرتی دے دیے مسلم کے سکم دے دیے، آخری وقت ہے مسلم کا، دادار میں بچتا ہے. مولا یہ مسلم کا گھر کر دیا تھا، یہ مسلم کا گھر بلندی سے گرے گا تو میں اپنی جوڑی میں لے لوں گا. ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس تو نے مجھے دوسرا دیکھا ہے، اب غور سے ذرا سمجھاؤ. کہا کہ مولا میں پوچھتا ہوں کیا ہو گیا تھا مسلم کا، مسلم کی جوڑی محمد ابراہیم سدا سوائے ہمیں شبیر کے حقت میں نظر آئے. بس ہزاروں دو یتیم مسلم کے بچے ہیں کوفہ میں، زندان میں ان کو ڈال دیا گیا. خوبصورت جوڑی مسلم کی، زہرا کی اولاد، محمد کی اولاد، آل محمد کے چاہنے والوں. ایک مرتبہ ضروری کو کنس آ گیا. اس نے ان کو کہا کہ بچوں میں جانوں میری قسمت، تم اگر کا تم اگر ہو سکے تو کوفہ چھوڑ دو. ادا کرو بس ایک مرتبہ یہ دونوں بچے کوفہ سے نکلے مدینہ کا رخ کیا. مگر افسوس کہ ان کی قسمت میں مدینہ پہنچ جانا تھا. ڈوب کر رہے ساری رات، جب صبح ہوئی تو کیا دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے رکی کھڑے ہیں. تب بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی ہماری قسمت میں یہی کچھ تھا، کوشش کی مدینہ پہنچ جائے، نانا کو جا کر تمام صورتحال سے آگاہ کر دے، مولا کو جا کے کہہ دے کہ مولا مولا کوفہ مت آئیے. لیکن افسوس کہ ہماری قسمت میں یہ نہ تھا. ازاداروں یہ بچے ایک درخت کے خالی تنے میں چھپ کے بیٹھ گئے. صبح کا ٹائم، ایک کلیز پانی بھرنے کے لیے آئے کہ چشمے میں دو چاند کے چہروں کا عکس دیکھا.
عکس کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچی تو دیکھا کہ دو بچے ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کے سہمے ہوئے بیٹھے ہیں. یہ قریب قریب گئی, کہا کہ شہزادو شہزادو تم کون ہو؟ اب تو قریب نے انتہائی پیار سے پوچھا نا کہ تم کون ہو, تو بچے سمجھ گئے کہ یہ کوئی امی ہی ہے. کہا کہ ہم مسلم کے دو یتیم ہیں. مسلم کا نام سن رہا تھا, قریب کی آنکھ میں آنسو آ گئے, بچوں کو کہا کہ تم گھبراؤ نہیں, میری بالکا ایک مومنہ ہے, میں تمہیں ان کے پاس لے چلتی ہوں. اداکاروں یہ جنیز بچوں کو لے کے اپنے گھر میں آئی, اپنی والدہ سے کہا کہ یہ لو یہ دو بچے ہیں جو مسلم کے یتیم ہیں. اداکاروں اس مالکہ نے بچوں کو سینے سے لگایا, بچوں کو نہلایا, بچوں کو اچھے کپڑے پہنائے, بچوں کو کھانا کھلایا اور کہا کہ میں شرمندہ ہوں, میرا شوہر انتہائی ظالم ہے, بس بس ہے, وہ تمہیں کہیں نقصان نہ پہنچائے, آج کی رات تم اس کمرے میں چھپ کے گزار لو, صبح میں تمہیں کسی طرح سے مدینے پہنچنے کا انتظام کر دوں گی. اداکاروں ان بچوں کو ایک کمرے میں چھپا کے یہ اپنی مالکہ یہ آئی اور آپ کے پریشانی کی آن سے بیٹھی ہے. ایک مرتبہ رات کے وقت اتنا شہر آیا, بس بس سارا دن مسلم کے یتیموں کو ڈھونڈتا رہا تھا لیکن مل نہ سکے. آیا اور آ کے کہتا ہے کہ مجھے کھانا دو. کھانا کھایا تو پوچھا کہ کہاں سے کہاں خدا سے مسلم کے یتیموں کو ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ ان کی گردن کام کر کے لے جاؤں اور علاج حاصل کروں لیکن مجھے مل نہیں سکے. اداکاروں بس یہ خاتون گھبرا گئی لیکن سو گئی آرام سے. ایک مرتبہ آدھی رات کے وقت دونوں بچے اٹھے, ایک نے دوسرے سے کہا بھائی میں نے خواب میں لانا تو دیکھا ہے رسول اللہ کہہ رہے تھے کہ آؤ میرے پاس آ جاؤ میں تمہارا منتظر ہوں, میں نے ماں بہرا کو دیکھا ہے کہہ رہی تھی آؤ میرے پاس میرے شہزادو آ جاؤ, بابا مسلم کو دیکھا کہہ رہے تھے ہم تمہارا امتحان ختم ہو گیا تم جلد ہی ہم سے مل جاؤ گے. اداکاروں ایک دوسرے کے گلے میں باہر ڈال کے رونا شروع کیا. اس بدبخت کی آنکھ کھلی, ایک مرتبہ پوچھتا ہے میرے گھر میں بچوں کے رونے کی آوازیں کیسے. بس اداکاروں یہ مغول روانوں کا پیچھا کرتا ہوا کمرے میں آیا. یہ بچے ہیں جو رو رہے تھے, سمجھے کہ ہماری مالکہ کا شوہر ہے, ہو سکتا ہے اس کے دل میں رحم ہو. پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا مسلم کے یتیم ہے. بس یہ سننا تھا کہ ایسا پیار بڑا ہاتھ اس قبیض نے ان کے سروں میں رکھا کہ بچوں کی ایک بار سر چیز نکل گئی. بابا محمد بچوں کو پکڑا لے آیا دریا کے کنارے, دریا کے کنارے لا کے اپنے افشی غلام سے کہا ان کی گردن کم سے جدا کر دو. اس نے کہا کہ مجھ سے یہ ظلم نہ ہو سکے گا. بس اداکاروں اب اس نے کچھ فیصلہ کیا, بڑے بھائی کی طرف بڑھا, چھوٹے نے کہا کہ دیکھو تم چاہتے تو ہو کہ ہمیں قتل کر دو لیکن ایک مہربانی کرو, پہلے میری گردن قتل کرو, میرے بھائی کو میرے سامنے شہید نہ کرنا. ہم کے چوڑے کی طرح بڑا بڑے نے ہاتھ چوڑے, کہا دیکھو تمہیں بات کرے میرے سامنے میرے چھوٹے بھائی کو قتل نہ کرنا. دونوں بھائی ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اس مرحلے نے بڑے بھائی کو پکڑا اور اس کا بچپن جدا کیا اور سر کو اپنے قریب رکھا اور اس کے لاشے کو دریا میں پھینک دیا. اب دوسرا بھائی انتظار میں تھا, جب تک اس نے دوسرے بھائی کو قتل نہیں کیا بڑے بھائی کی لاش دریا میں کھڑی انتظار کرتی رہی. ایک مرتبہ چھوٹے بھائی کی گردن کو تنگ جدا کیا, لاش کا دریا میں پھینکا, بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے لاشے کو پکڑا